الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں گے. الٰہی عظم البلاء وبره القفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المحول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وألفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو أكرم. يا محمد يا وانصراني فإنكما الغاث الغاث أدركني العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله مولا سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین دین الہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دین اسلام تھا، اور آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دین اسلام ہے. عزیزان گرامی، آج عالم اسلام کے خلاف بڑی گہری سازشیں ہو رہی ہیں. تاریخ کا بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمان سب سے ضعیف ہو چکے ہیں. مسلمانوں کی جو عظمت تھی وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا قرآنی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے یا آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج وہ عظمت خاک میں مل چکی ہے. آج وقت کا فرعون، آج وقت کا یزید، امریکہ اور اسرائیل ہر جگہ پہ مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے یا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ مجالس حسین ایک پیغام رکھتی ہیں. حسینیت فقط اس زمانے کے مردہ یزید کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت ایک مسلسل تحریک کا نام ہے. حسین نے سوتے ہوئے انسانوں کو جگایا ہے، حسین نے بزدلوں کو بہادر بنایا ہے، حسین نے بے ایمانوں کو نور ایمان عطا فرمایا. یہ حسینیت ہے کہ حسینیت کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں، کسی زمانے میں بھی اگر یزید وقت یزید زمانہ تمہیں ذلیل و خوار کرنا چاہے، اسلام کی عزت و عظمت کو مٹانا چاہے، تو حسین کا پیغام یاد رکھنا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور اسی پیغام پر آج سلام ہو ان فلسطینی مجاہدوں پر جو سینے سے بم باندھ کے جاتے ہیں اور اس حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہیں کہ مولا
آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہے، ہمارا وطن محفوظ نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار بھی نہیں ہے، تو فقط راستہ حسین کا راستہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ صلوات پر محمد وآل۔ آج عقلاً بھی اور شرعاً بھی، سن رہے ہیں آپ، کے عقل اور شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہمارا دین الہی ہے، جو ہمارے دین کا خالق ہے وہی ہماری عقل کا خالق ہے، لہذا عقلاً اور شرعاً تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ چیز فرض بنتی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جہاد کریں۔ اب آپ کہیں گے کیسے جہاد ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو حکومت نہیں، اقتدار نہیں۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد باللسان بھی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں، جہاد قلم کے ذریعے سے، جو اہل قلم ہے وہ قلم اٹھا سکتے ہیں جہاد کریں، جو صاحب دولت ہے وہ دولت کے ذریعے سے جہاد کریں۔ جہاد اصلاً زندگی ہے، کل آپ نے سنا مولا حسین کا فرمان، جس کی زندگی میں جہاد نہیں وہ خود کو مردہ سمجھے، وہ زندہ نہیں ہے۔ ان الحیات العقیدت والجہاد، مومن کی حیات کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں اگر جہاد ہے تو وہ زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اے مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ بغیر جہاد کیے ہوئے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ تمہارا خیال ہے، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں جہاد اور صبر نہ ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ زمانہ جہاد کا ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو، جس کے دل میں اسلام کا درد ہے، یہ وقت ہے امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کا، ہر اعتبار سے جہاد کرے، اور خصوصاً شیعہ نے حیدر کرا، ہمارا تو عقیدہ جہاد پر ہے، ہم اس مولا علی کو مانتے ہیں جس کی پوری زندگی جہاد میں گزر گئی۔ اگر علی جنگ بدر میں آتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اگر احد میں آ رہے ہیں تو پیغمبر کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، اگر خندق میں آتے ہیں تو کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اگر خیبر میں آتے ہیں تو یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اتنا جہاد کیا کہ یہ مجاہد اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ اب اگر نبی کے بستر پر سو جائے تو ان کا سونا بھی جہاد ہے۔ علی کے زندگی کے لمحہ لمحہ جہاد میں گزرا، ہر سانس جہاد میں گزری، جہاد بن نفس بھی ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، جہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جہاد جنت کے سارے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا مسلمان ذہنی طور پہ تیار رہے جہاد کے لیے، اس وقت یہ کفار مسلمانوں کو للکار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کی زیارتیں، مقدس مقامات، امام حسین علیہ السلام کا روزہ، نجف اشرف، مولا علی کا روزہ، یہ یہود و نصرانیوں کے ضد میں ہیں، اور فقط وہاں نہیں رکنے والے، اصل ان کا حضرت ایران ہے، وہ ہر مسلمان کو پس کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا اصل اسرائیل، وہ عظیم اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں کربلا بھی ہے، نجف بھی ہے، خیبر بھی کہتے ہیں ہمارا ہے، مدینہ وہ کہتے ہیں ہمارا۔ یہودیوں کا یہ پلان ہے، جہاد کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور نہ آپ اپنی حکومتوں کے انتظار میں رہے کہ حکمران جو ہیں اٹھیں گے اور جہاد کریں گے۔ حکمرانوں کا حال سبھی کو پتا ہے، اگر مسلمان حکمرانوں میں ذرہ سی بھی ہمت ہوتی تو امریکہ میں جرت نہ ہوتی کہ اس طرح سے مسلمانوں کو دھمکیاں دے۔ وہ جانتے ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خود عوام نے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور کوئی ناممکن نہیں ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہیں۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا کہ آج وہ زمانہ گزر گیا کہ صرف میزائل کی جنگ ہوتی تھی اور صرف گولیاں چلتی تھیں. آج آپ دشمن کو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا نوجوان, ہمارے مومنین نوجوان, مسلمین نوجوان, اسے اپنا فرض سمجھے اگر چاہتے اسرائیل پر حملہ کرنا, امریکہ پر حملہ کرنا, وہ پروگرامنگ سیکھیں. پروگرامنگ کے ذریعے سے, کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے سے آج آپ دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. خصوصاً وہ زبان جس کی اہمیت ہے وہ سی پلس پلس اور سی ویژول سی ہے. ہر مومن یہ زبان سیکھے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ زبان سیکھ کر آپ نے کمال حاصل کیا, آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے سے اگر اسرائیل نے آج ہماری مسجد پر حملہ کیا ہے, مسجد شہید کی ہے, 10 مسلمانوں کے گھر گرائے ہیں, 10 مسلمانوں کو شہید کیا ہے, ایک پروگرامر انسان پروگرامنگ کے ذریعے سے امریکہ کے بینکوں کے سروروں پر حملہ کر کے انہیں کروڑوں ڈالروں کا نقصان پہنچا سکتا ہے. عزیزان گرامی, اس سے غافل نہ رہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ دشمن میں حملہ کر سکتے ہیں. یہی آپ کے کراچی شہر میں 18 برس کا لڑکا تھا گلشن اقبال کا, جس نے ایک پروگرام بنایا اور پینٹاگون جو مرکز ہے امریکہ کا فوجی, اس کی سائٹ کو اڑا دیا اور وہاں لکھ دیا اللہ اکبر. ممکن ہے؟ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلکہ صرف نوجوان نہیں, جس بھی مومن کے دل میں جذب جہاد ہے اسے یہ پروگرامنگ سیکھنی چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آپ دشمن کو کروڑوں ڈالروں کا نقصان دے سکتے ہیں, کیونکہ اصل جنگ اقتصاد کی ہے. روس کے پاس بھی یہ سب طاقتیں. آج کیوں روس کی ہوا نکل گئی ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس اقتصادی مشکلات ہیں. پروگرامنگ کے ذریعے سے ایسے وائرس بنا کر آپ دشمن کو کروڑہا ڈالر کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے, اپنے وطن کے دفاع کے لیے, اپنے اسلام اور عقیدے کے دفاع کے لیے ضروری ہے. آج یہ ہتھیار ہے, آپ گھر سے چلا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, خود امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف کا اخبار میں بیان آپ نے بھی پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس ایسے خطرناک پروگرامر ہیں کہ اگر ہندوستان والے چاہیں تو امریکہ کے فوجی نظام, ملٹری کا نظام جو کمپیوٹرائز ہے, اسے تباہ کر سکتے ہیں وائرس بھیج کر. بتائیے, ہم لوگ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بعضوں کو پتا نہیں کہ کس فیلڈ میں جائے. یہی ایک زبان کمپیوٹر کی سیکھ لیں, سی پلس پلس ویژول سی, آپ کے نوجوان یقیناً دشمن کو کروڑ ڈالروں کا نقصان دے سکتے ہیں, ان کے بینکوں کے سرور اڑا سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس سے بھی خطرناک, آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے آج دشمن کو نقصان دے سکتے ہیں. سلوات پر محمد و آل محمد. یہاں مسئلہ. اور دوسرا, دشمن کی سازش کو سمجھنا. یہودی اس وقت جو پورے یورپ اور امریکہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور امریکی صدر ان کے سامنے کھلونا ہے, ایک نوکر ہے, یہ حقیقت ہے. چند مہینے پہلے جب ہم لندن میں تھے تو وزیر اعظم برطانیہ کی بیوی کو بلایا تھا, چند مسلمان خواتین کی کوئی آرگنائزیشن تھی, اس میں جا کے تقریر کی تھی. اس میں وزیر اعظم برطانیہ کی بیوی نے فلسطینیوں کے بارے میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بیچارے فلسطینی کر رہے ہیں, سینے سے بم باندھ کر جا رہے ہیں, وزیر اعظم برطانیہ کی بیوی نے کہا, اس کے علاوہ فلسطینیوں کو کوئی چوائس بھی نہیں ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. بس صرف اتنا بیان دیا تھا. اس کے بعد ایک دن ایک رات میں میڈیا پر ایک ہنگامہ مچ گیا, گویا قیامت آ گئی برطانیہ میں. اتنا شور, اتنا غوغا کہ یہ برطانیہ, یہ وزیر اعظم کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. یہودیوں کے خلاف اس نے بیان دیا ہے, اسرائیل کے خلاف. اگر اسرائیلی ہمارے ملک سے نکل جائیں تو ہمارا ملک تو فقیر ہو جائے گا. سارے تاجر, سارے بزنس مین, سارا بزنس تو یہودیوں کے پاس ہے. اتنا پریشر ڈیولپ کیا گیا کیونکہ سارا میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. گویا قیامت آ گئی کہ ایک دن ایک رات نہیں گزرے تھے, وزیر اعظم کی بیوی نے آ کے یہودیوں سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب آپ سمجھ لیں کہ ایک وزیر اعظم کی یہ حیثیت ہے انگلستان میں، برطانیہ میں، اور اس سے بدتر حیثیت ہے امریکی صدر کی یہودیوں کے سامنے. عزیز آنے کے نام یہودی اصل ہمارے دشمن ہیں، شدید تر ہے قرآن نے کہا تمہارے دشمن، مگر انہوں نے کیسے قبضہ کیا، کس طریقے سے کیا، میڈیا ان کے ہاتھ میں، ہم نے میڈیا کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اسی طرح سے اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، جس ملک کے کرنسی کو چاہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹوائلٹ پیپر بنا دیں گے، کچرا بنا دیں گے، جس ملک کی کرنسی کو وہی کر رہے ہیں. آپ جتنی ترقی کر لیں، جتنا بزنس بنا لیں، ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ پی ایچ ڈی کریں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں، کوئی ایسی تھیوریز نکالے تاکہ مسلمان ایک عرب جو ہے وہ اقتصادی قید میں ہیں یہودیوں کے، کرنسی پہ کنٹرول یہودیوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ آزاد نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ تعلیم نے کہا کہ جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں یورپ امریکہ کی، اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. اسلام پڑھانے والے 90% یہودی ہیں. جوان آگے بڑھے عزیزان گرامی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے سازش کر کے ہمارے اسلام کے چند بیچارے سادہ علماء کو بے وقوف بنایا کہ دین الگ ہے اور مذہب الگ ہے، دین الگ ہے اور عقل الگ ہے. لہذا کتنے فرقے ہیں جو فلسفے کو حرام سمجھتے ہیں، منطق کو حرام سمجھتے ہیں. جب تک ہمارے نوجوان فلسفی جو اسلام کی فلسفی ہے، ویسی فلسفی یورپ کے پاس نہیں ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بہت گہری فلسفی ہے. اگر اسلامی فلسفی میں ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پروفیسر بنیں گے، تبھی ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں. آج اسلام مسلمان کی شکل انہوں نے بگاڑ دی ہے، مسلمان انہیں ٹیررسٹ. لہذا نوجوانوں کو کچھ کرنا ہوگا. یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہمارے پاس علماء کی غلطی تھی کہ انہوں نے فلسفے کو حرام سمجھا، منطق کو حرام سمجھا. آج بھی کتنے ایسے مدرسے ہیں جہاں طلبہ بیچارے منطق فلسفہ جانتے نہیں ہیں. فلسفہ عقل کی زبان ہے، عقل ایک بین الاقوامی زبان ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ورنہ آنے والی نسلیں ہماری غلام کہلائیں گی اگر نوجوان آگے نہ بڑھے اور اپنا وقت برباد کرتے رہے ٹی وی دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، کرکٹ دیکھنے میں. تو آنے والی نسل کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جہاد کرنا ہوتا نوجوانوں کو. کچھ لوگ کمپیوٹر سائنس میں آگے بڑھے، دشمن پہ حملہ کرے، اور کچھ لوگ جا کے فلسفہ پڑھیں فلسفی میں، اسلامک فلسفی کے ساتھ. فلسفہ آنے والی نسلوں کے نظریات کو بدلتا ہے. یہودیوں نے پورے معاشرے کو بے دین کیا ہے کہ اس پر قبضہ ہے. اگر عیسائی آج بھی دیندار ہو جائے تو وہ یہودیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودی ان کے قاتل ہیں، ان کے نبی کے قاتل ہیں. مگر انہوں نے ڈارون کے ذریعے سے، فرائیڈ کے ذریعے سے، مارکس اینجلز کے ذریعے سے، ان فلسفیوں کے ذریعے سے پہلے عیسائیوں کو بے دین بنایا ہے. لہذا مسلمانوں کو وہی کام کرنا چاہیے جس طریقے سے دشمن کر رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مگر مثبت معنوں میں. انہوں نے بے دین بنایا، ہم نے انہیں بادین بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے. بہت ساری سازشیں ہیں جس سے مسلمان بے خبر ہیں. یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو پوری دنیا میں اسلام کی لہر پھیل گئی، اور خود ان کی رپورٹ ہے ٹائمز رسالے کی، دیگر کی، کہ اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے امریکہ میں. ہر شہر میں نئی مسجد بنتی ہے، بڑے بڑے ان کے پروفیسر مسلمان ہو رہے ہیں. جو لوگ جیلوں میں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، جیلوں میں بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے. جو لوگ روحانیت کے بھوکے پیاسے ہیں وہ آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اب اسلامی اس تحریک کو روکنے کے لیے ایک تازہ سازش، یہ 4-5 سال کی بات ہے، امریکہ میں چند پروفیسر جمع ہوئے، ان میں شیعہ پروفیسر بھی تھے، سنی بھی تھے، اور یہ وہ اس ٹائم کے پروفیسر ہیں کہ امام خمینی نے جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو یہودیوں نے ان کو استعمال کیا تھا، اور انہوں نے آ کے امام خمینی کے خلاف باتیں کی تھی، اور سلمان رشدی کی حمایت. ایسے لوگ ہیں دین کے بیچنے والے. چند سال پہلے کی بات ہے، ان کا اجلاس ہوا امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں، یہ سارے ظاہر مسلمان. اور اس کے پہلے ایک فلسفر ہے اس زمانے کا، پہلے عیسائی تھا، مذہبی تھا، پھر پھر اس نے عیسائیت سے بغاوت کی. جان ہیک کئی کتابیں لکھی ہیں, پرانی کتابیں جب مذہبی تھا اچھی ہیں قدرے, اس کے ذریعے سے یہودیوں سی آئی اے نے مل کر ایک کتاب لکھوائی, پلورلزم دینی. یہ ایک نئی سازش ہے بالکل, ابھی آپ کے ہاں نہیں پہنچی مگر پہنچنے والی ہے. کمیونزم کو آزما کے دیکھا ختم ہو گیا, سوشلزم کو انہوں نے آزما کے دیکھا ختم ہو گیا, یہ سارے ازم ختم ہو گئے. اب امریکہ اور سی آئی اے اور یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک اور ازم تیار کیا ہے اور اس کا نام ہے پلورلزم. صلوات پڑی محمد والے میں توجہ فرمائی. اور اس کے لیے کئی ممالک اسلامی میں جلسے ہوئے, اردن میں ہوئے بڑی بڑی کانفرنس, بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا گیا, بڑے بڑے محققوں کو بلایا گیا, اور کروڑوں ڈالر جو ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یہودیوں کی اور امریکہ کی اسلام کے خلاف کہ نیا دین نیا مذہب پلورلزم. یہ پلورلزم کیا کہتا ہے؟ جان ہیک نے کتاب لکھی, پھر اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے اپنے ایجنٹوں سے اور کتابیں اس کی حمایت میں لکھوائی ہیں, ایران میں بھی کتابیں لکھوائی ہیں اور جگہ پر بھی لکھوائی ہیں. پلورلزم یہ کیا بلا ہے؟ یہ پلورلزم یہ کہتا ہے کہ بھائی سارے مذاہب کا مقصد ایک ہے, مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. آپ عیسائی بنے تو کیا فرق, آپ یہودی بنے تو کیا فرق, آپ مرہٹے بنے تو کیا فرق, آپ ہندو بنے تو کیا فرق, مسلمان بنے تو کیا فرق, سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. یعنی سارے مذہب کو اکٹھا لے کر چلے, اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا ہے؟ کسی مذہب کی بات کو رد نہ کریں. بت پرست جو بت پرستی کر رہا ہے کہ بھئی تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, جو نماز پڑھ رہے کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, جو شراب پی رہا ہے کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کی ایسے تو مخالفت کر نہیں سکتے, نہ ہم عیسائیت کو مقابلے میں لا سکتے ہیں, عیسائیت خلاف عقل ہے, خلاف فطرت ہے, نہ کوئی اور دنیا میں مذہب ہے, تو ہم کیا کریں؟ ایک ایسا شوشہ لے کے چلے کہ بھائی دیکھو سارے مذاہب جو ہے ان کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے. تو اسے کہتے ہیں پلورلزم, ایک سنگولر کا جمع ہے نا پلورلزم, پلورلزم یعنی سارے مذہبوں کو اکٹھا لے کے چلو. صلوات پڑی محمد والے. اب اس میں جو ان کے ایرانی پروفیسر ایجنٹ ہیں انہوں نے پھول پتیاں زیادہ لگائی, انہوں نے کچھ حوالے اسلامی بھی ڈال دیے. وہ جان ہیک نے تو زیادہ نہیں لکھا تھا, اس نے یہ تھیوری دی اور اس پر خوب پیسہ خرچ ہوا. اور وہاں جو ایجنٹ تھے ان کے ایران میں, انہوں نے مولوی جو شاعر ہے ایرانی اس کی مثال دی کہ میں دیکھو پلورلزم کیا, اندھیرا تھا کئی لوگ تھے, ہاتھی کو آ کے ایک نے چھوا تو ایک نے اس کے پاؤں کو چھوا, اس نے کہا یہ ستون ہے, دوسرے نے پیر کو چھوا, اس نے کہا یہ تختہ ہے, تیسرے نے کان کو چھوا, اس نے کہا یہ پنکھا ہے, چوتھے نے اس کے ناک کو چھوا, اس نے کہا یہ پائپ لائن ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں تھا وہ ہاتھی مگر معرفت سب کی الگ الگ تھی, کسی نے اسے ستون سمجھا, کسی نے پیر سمجھا, کسی نے جو ہے جناب پائپ لائن سمجھا, کسی نے پنکھا. بس دین کی بات یہ ہے کہ اصل تو خدا تک پہنچنا ہے مگر کوئی ستون سمجھ رہا ہے, کوئی پنکھا سمجھ رہا ہے. صلوات پڑی محمد والے. توجہ فرمائی. یہ جو ان کے مسلمان ایجنٹ ہے وہ ذرا اور اس میں رنگ دیتے ہیں پلورلزم. بابا مولوی جو شاعر ہے اس نے کیا کہا کہ یہ جس نے کان کو ہاتھ لگا کر کہا پنکھا تو کیا اس نے صحیح معرفت حاصل کی؟ یہ تو نہیں لکھا, غلط معرفت حاصل کی. جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگا کر ستون کہا تو کیا وہ صحیح معرفت تھی؟ وہ تو جاہل تھا. جب صبح ہو جائے گی تو دیکھیں گے یہ تو ہاتھ ہی ہے, یہ ستون نہیں ہے. صلوات پڑی محمد والے. یہ ایک نیا مذہب امریکہ سی آئی اے اور یہودیوں نے مل کر بنایا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں سے دین کا جذبہ ختم ہو جائے. عزیزان گرامی پلورلزم چل ہی نہیں سکتا. کیسے؟ دین ادیان کو دیکھیں, ان کے عقائد میں تضاد ہے. عیسائیت کے پاس ہولی ٹرینٹی ہے, ہولی ٹرینٹی تین خدا, ان کے ہاں کیا ہے؟ تین خدا, یعنی خدا کے شریک ہیں حضرت عیسیٰ بھی,
گاڈ، جیسس، ہولی گوسٹ، اسے کہتے ہیں ہولی ٹرینٹی، تثلیث، خدا اس کا شریک بنایا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، اور ہولی گوسٹ روح القدس، یہ شرک ہے اسلام کے ہاں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان کے ہاں شرک عبادت ہے. سمجھے فرمائی، عیسائیوں کے ہاں شرک عبادت ہے، ہمارے ہاں شرک گناہ ہے. اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ٹکر میں ہیں، شرک کہاں عبادت کہاں. تو جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ٹکر میں ہو، ضد میں ہو، تو فلسفے کا اصول ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے، یعنی دن اور رات کبھی جمع نہیں ہو سکتا، سیاہی اور سفیدی کبھی جمع نہیں ہو سکتا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب دیکھا کمیونزم میں چلا، سوشلزم میں چلا، اب پلورلزم، اسلام کی مخالفت نہیں کرے بھائی، اسلام بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے. توجہ فرمائی عزیزان گرامی، حق اور باطل اگر مل جائے تو باطل کا کچھ نہیں بگڑتا، حق ہی کا نقصان ہوتا. حق اور باطل مل جائے، باطل تو پہلے ہی باطل ہے، اسے کیا نقصان. یا اور آسان مثال دے دوں کہ نجاست اور طہارت اگر مل جائے تو نجاست کا کیا نقصان ہے، بگڑے گا تو طہارت کا بگڑے گا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. پلورلزم کیسے چل سکتا ہے؟ عیسائیت کے ہاں شراب پینا، جبکہ ان کے تورات میں منع بھی، انجیل میں، مگر بعض جھوٹی آیتوں کے ذریعے سے وہ نعوذ باللہ انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، اور شراب پینا عیسائیوں کے ہاں سنت انبیاء ہے نعوذ باللہ. اسلام کے ہاں شراب پینا گناہ ہے، کبیرہ ہے. آپ بتائیے عبادت کہاں اور گناہ کہاں؟ تو یہ دونوں مذہب ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ دونوں خدا تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یا وہ حق ہے یا یہ حق ہے؟ سلوات پہ محمد و آل محمد. اب عیسائی کہتی ہیں نعوذ باللہ، کئی آیتیں ایسی غلط سلط ہیں ان کی کتابوں میں، بائبل میں، کہ انبیاء پر تہمت ہے انہوں نے نعوذ باللہ شراب پی، اور اس کے بعد ایسی باتیں کہ قابل نہیں ہے کہ ہم ممبر سے بیان کر سکیں، اس قدر غلاظت، انبیاء پر تہمتیں. اسلام کہتا ہے نہیں، شراب میں نقصان ہے. میں نے کہا نا، عیسائیت دین عقل نہیں ہے. شراب نہ پیو، کیوں نہیں پیے؟ وجہ بھی بتائی کہ شراب میں تمہارے لیے ضرر ہے. یہ شریعت. عقل کیا کہتی ہے؟ جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہو، عقل کا فیصلہ اسے چھوڑ دو. جو چیز مضر ہو، نقصان دہ ہو، عقل کیا کہتی ہے؟ اسے مت استعمال کرو. اسی طرح سے شریعت کہہ رہی ہے کہ شراب میں کیونکہ ضرر ہے تمہارے جسم کے لیے، اسے چھوڑ دو. اور آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے، آج آپ دیکھیں گے کہ اکثر یورپ میں آج کل یہ فیشن ہو چکا ہے کہ آپ دوائی لینے جائیں تو ایک پمفلیٹ آپ کو مفت میں دے دیں گے. پمفلیٹ کھولیں گے، کیا دیکھیں گے؟ بھائی شراب نہ پیو، شراب لیور کے لیے نقصان دہ، جگر کو یہ نقصان دیتا ہے. شراب مت پیو، یہ کڈنی گردوں کو یہ نقصان دیتا ہے. شراب مت پیو، یہ برین کے اندر ٹیشوز میں یہ تبدیلی لاتا ہے. شراب نہ پیو، اس سے شوگر ہو جائے گی. شراب نہ پیو، اس سے دل کی اتنی بیماریاں ہوں گی. سمجھے فرمائے، یہ خود تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی شراب سے یہ نقصان ہے، شراب سے یہ نقصان ہے، شراب سے یہ نقصان ہے. کوئی 20-30 نقصانات جو ہے یہ میڈیکل سائنس والے بتا رہے ہیں، اور یہ میڈیکل سٹور والے اسے بیچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کی عیسائیت کو کہہ رہی ہے نعوذ باللہ شراب پینا سنت انبیاء ہے، انبیاء کی سنت ہے نعوذ باللہ. اسلام ہے جس نے کہا کہ شراب پینا حرام ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اسلام دین عقل ہے، مگر مسیحیت دین عقل نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یعنی طرح طرح کی نئی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں. یہ پلورلزم. پلورلزم کا دوسرا رکن، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی کسی کے مذہب کو رد نہ کرو، سب ٹھیک ہے. کسی کے مذہب کو رد نہ کرو. بھائی یہ تو اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کی بنیاد ہے لا الہ، اسلام کی بنیاد یہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یعنی تین خدا نہیں ہے، فقط ایک خدا ہے. جب ہم نے کہا وحدہ لا شریک لہ، خدا وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے، اور عیسائیوں نے کہا تین ہے، تو خود بخود کوئی مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ عیسائی عقیدے کو رد نہ کرے. بن نہیں سکتا. لہذا یہ پلورلزم میں کوئی دم خم نہیں ہے، نہ کوئی اس میں فلسفہ ہے، نہ کوئی عقلی چیز ہے، نہ کوئی سائنس کی تھیوری ہے. پہلے جو یہودیوں نے پورے یورپ کو بے دین بنایا، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ڈارون کی تھیوری تھی، جو یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، کہ ڈارون نے کہا کہ بھائی انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد، بندر نے ترقی کی، انسان بن گیا. تو جو فرمائے یہ یہودیوں کا پلان تھا کہ اگر یہ تھیوری چل گئی، اس پہ خوب انہوں نے پیسہ خرچ کیا، تو دین کی چھٹی ہو جائے گی، عیسائیت کی چھٹی ہو جائے گی، دیگر مذاہب کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور اس پر خوب تبلیغات ہوئی ڈارون کی تھیوری پر کہ جناب انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کی اولاد ہے، اس نے ایک تھیوری دی کہ بندر. حالانکہ تھیوری جو ہے وہ دلیل میں نہیں دے سکتے، کیونکہ تھیوری کوئی دلیل نہیں ہے جب تک پریکٹیکل ثابت نہ ہو، مگر یہودی میڈیا نے اس کی اتنی تبلیغ کی کہ یہاں بھی کتنے لوگ بے دین ہو گئے، زولوجی پڑھنے والے یا اور کمیونسٹ لوگ، ان کے پاس یہی تھا. اور دوسرا مثلا اینجلز اور مارس کی تھیوری، اور تیسرا فرائیڈ، اس بدبخت نے پورے معاشرے کو بے حیائی کی طرف دھکیل دیا کہ ہر چیز سیکس ہے، یہ سارے یہودی تھے، فرائیڈ بھی یہودی تھا. تو عزیزان گرامی، ان کا مقصد تھا کہ عیسائی بے دین ہو جائے، مسلمان بے دین ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. بہرحال ایک حد تک کم وقت کامیاب ہے، اور یورپ امریکہ پر ان کا قبضہ ہے، اور عیسائی حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ میں اچھے پارکوں میں اور اچھی جگہوں پر لکھتے تھے نو جو نو ڈاگ، یعنی یہودی کا آنا بھی منع ہے اور کتے کا آنا بھی منع ہے. آج وہی یہودی ان کی حکومت کر رہے ہیں، سلوات پڑی محمد و آل محمد. عیسائی نہیں پسند کرتے. اگر عیسائی بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں تو غصے میں کسی کو اگر کچھ برا بلا کہنا ہوتا ہے کہ تم کوئی جو ہو، یعنی کوئی جو یعنی بہت کنجوس، کنجوس کو انگریزی میں کہ تم جو ہو یعنی کنجوس ہو آج بھی، مگر میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اس وقت امریکن آزاد نہیں ہے، خود امریکن یہودیوں کے غلام ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نیا بل جو امریکن سینٹ نے پاس کیا ہے، اس سے تو امریکنز کی آزادی ختم ہو گئی. وہ عجیب بل ہے، کیونکہ ہر سینیٹر کے پیچھے ایک گینگ ہوتی ہے یہودیوں کی، اسے اپنی لابی ملانے کی، پیسہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے. یہ نیا بل جو امریکہ کے سینٹ نے پاس ہوا ہے کہ جو بھی امریکن اگر کوئی کتاب خریدتا ہے کسی بک اسٹور سے، تو اس بک بیچنے والے، یعنی بک اسٹور کتاب بیچنے والے دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ ایف بی آئی اے کو دے، سی آئی اے جو لوکل سی آئی اے ہوتی ہے، ایف بی آئی اے کو رپورٹ دے کہ کون سا امریکن کون سی کتاب پڑھ رہا ہے. اب بتائیے کہ آزادی کہاں رہی ہے خود امریکن کی، کیونکہ یہودیوں نے دیکھا ہے ٹی وی تو سب ہمارے ہاتھ میں، ریڈیو تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اخبار تو ہمارے ہاتھ میں، مگر لوگ کتابیں تو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں نا، تو کہیں لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. تو کتاب پڑھنے پر بھی پابندی، اگر کتاب آپ خرید رہے ہیں تو کتاب بیچنے والے نے آپ کا نام دینا ہے ایف بی آئی اے میں، کہتے ہم لوگوں نے کتابیں لینا چھوڑ دی ہیں، کہ بھی خامخواہ ایف بی آئی والے گھر آ جائیں گے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد، بکری ان کی کم ہو رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کیا ہم میڈیا پر کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے. نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہم کرتے ہی نہیں، ہم میڈیا کو اہمیت نہیں دیتے. میڈیا پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے آپ سائبر اٹیک کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے سے، یہ سائبر اٹیک ہے. خود امریکہ نے ایف بی آئی اے سے کہا ہے کہ وہ مسلمان ممالک جو ہمارے خلاف ہیں ان کے اوپر سائبر اٹیک کرو، یعنی وائرس کے ذریعے سے اور پروگرامنگ کے ذریعے سے ان کے سروروں کو اڑاؤ، ان کی سائٹوں کو اڑاؤ. عزیزان گرامی، آپ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں. میں بتاؤں آپ کو کہ انٹرنیٹ پر 1995 میں کچھ گروپ شروع ہوئے تھے مناظرے کے، انہیں کہتے ہیں یوز نیٹ یا نیوز گروپ، NEWSGROUP نیوز گروپ ان کا نام ہے، اور یوز نیٹ بھی کہتے ہیں. آپ جتنے سرچ انجن ہیں جیسے گوگل سب سے اچھا ہے، گوگل میں جا کے لکھیے نیوز گروپس تو لسٹ آ جائے گی. 100,000 سے زیادہ یہ نیوز گروپس ہیں، مثلا اسلام کا بھی ہے سوشل ریلیجن SOC .religion-islam، یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، اسلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس میں 300,000 دنیا کے لوگ مناظرے میں شریک رہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا گروپ ہے alt.religion-islam، اس میں بھی اچھے خاصے 100,000 قریب لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح سوشل پاکستان، مثلا پاکستان کے گروپ ہے جس میں 300,000 لوگ ہیں جو ڈسکشن میں شریک ہوتے ہیں. اسی طرح USA امریکن ایک گروپ ہے جس میں 600,000 لوگ ہیں جو مناظرے میں شریک ہوتے ہیں. ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے، انشاءاللہ وہ CD پر بھی آپ لوگوں کو دیں گے. اس لسٹ میں یہ سارے گروپ ہم نے بڑے بڑے جمع کیے ہیں تو 2,000,000 لوگ بنتے ہیں. اب 2,000,000 لوگ کوئی کم نہیں ہے، اور وہ بھی یہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں اور بڑی بڑے اہم عہدوں پر ہیں، وہ ان گروپس میں آتے ہیں. یعنی 2,000,000 لوگ، ان 2,000,000 لوگوں میں آپ جو بھی پیغام بھیجنا چاہیں یہ 10 منٹ کا کام ہے. ایک مرتبہ گوگل میں جا کر آپ خود کو رجسٹر کریں، اپنا ای میل دے دیں، پھر گوگل جو ہے یہ خود گوگل سرچ انجن آپ کو اختیار دیتا ہے کہ ایک وقت میں 5 گروپوں کو بھیجیں. مثلا امریکہ میں 600,000 لوگ ہیں، اگر 600,000 والے 5 گروپ آپ 5 گروپ لے لیں تو 5 کو 6 سے ضرب کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 30. توجہ فرمائے، یعنی 300,000 لوگوں تک آپ کا پیغام جا سکتا ہے، اور اس میں زحمت ہوگی آپ کو صرف 10 منٹ آپ کے لگیں گے. اور ہم نے 95 میں بھی کیا تھا، اس سال ہم نے اور زیادہ کیا، 2 مہینے مسلسل ہم نے ایک کتاب کو بھیجا. ایک کتاب ٹیررزم کے خلاف تھی، روٹس آف ٹیررزم، اسے ہم مسلسل بھیجتے رہے اور اس میں ڈسکشن میں 40 لوگ مناظرے میں شریک ہو گئے. اس کے بھی جہاں مناسب ہوتا تھا جواب دیتے تھے. یعنی واقعی بہترین چیز ہے میڈیا کے لیے کہ آپ کا پیغام 2,000,000 لوگوں تک جا رہا ہے، 300,000 لوگوں تک جا رہا ہے. یہ ایک میڈیا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 مہینے کے اندر کسی یہودی نے، ہم نے یہ باتیں بھی وہاں لکھی کہ عیسائیوں تمہیں یہودی میٹھے زہر سے مار رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کڑے زہر گولی سے مار رہے ہیں، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں. اس نے کئی مرتبہ یہودیوں نے بھی آ کر ہم پر اٹیک کیا، یعنی وہی ای میل کے ذریعے سے. آخر یہودیوں نے میرے ای میل پر سائبر اٹیک کیا، میرا ای میل ہی انہوں نے اڑا دیا. یہ بھی بتا دوں، مگر ای میل دوسرا بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ انہیں پتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے. شعور اگر آپ دیں گے لوگوں کو، میڈیا پر آپ آئیں گے تو یہی یہودیت کی موت ہے. یہودی جو اس وقت کامیاب ہے کہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. سلامات پہ محمد و آل محمد. یہ اہم مسئلہ عزیز ہم ایران. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میڈیا جو ایران سے اور لبنان سے بنا ہے، ایران کا ٹیلی ویژن اس وقت یورپ میں انگریزی میں 2 گھنٹے دکھائی دیتا ہے، لبنان حزب اللہ کا بھی ٹی وی ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور کوئی میڈیا نہیں ہے. یہ جو سچی کڑوی باتیں ہیں یہودیوں کے لیے یہ بتاتے رہتے ہیں. اس میڈیا کا اثر ہے کہ آپ نے دیکھا لندن میں امریکہ کے خلاف جو جلوس تھا، اس میں انگریز تھے، گورے تھے، کہ 2,000,000 لوگوں کا مجمع تھا. یہ کہتے تاریخ میں سب سے بڑا جلوس تھا جنگ عظیم دوم کے بعد. اسی طرح سے اٹلی میں بھی 2,000,000 لوگوں کا جلوس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیداری ہے. یعنی اگر میڈیا میں آپ آئیں گے تو خود بخود یہ بت جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے. آپ میڈیا میں آئیں گے نہیں تو دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھے گی. سلوات پڑھی محمد و آل محمد.
لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان میڈیا میں جائیں, ڈسکس کریں, بہت ساری کتابیں ہیں ان کو بھیجیں, مسلمان بھی ہو جاتے ہیں انہی گروپس میں, آرام سے لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. یہودیوں کے پاس جو اصل طاقت ہے وہی میڈیا, میڈیا دنیا کا ان کے ہاتھ میں, اکنامکس دنیا کی ان کے ہاتھ میں, اور تعلیم کے جتنے ادارے ایجوکیشن, یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان, دشمن ہمارا بے انتہا خبیث ہے, خناس ہے, لہذا اس سے مقابلے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا جو ہمارا موضوع تھا کہ تشیع مذہب اہل بیت کو نقصان دینے کے لیے جو امریکہ نے سازش شروع کر رکھی ہے چند سالوں سے کہ مرجعیت اور تقلید ختم ہو جائے, تاکہ شیعوں کے پاس جو ایک چھوٹا سا مرکز ہے وہ ختم ہو جائے, تو ان شیعوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مرکزیت سے خطرہ ہے. یہ تاریخ حقیقت ہے کہ سارے ممالک جو تھے وہ انگریز فرانس کی غلامی میں تھے, ایران بچا تو مرجعیت کے صدقے میں, علماء کے صدقے میں, کہ حضرت آیت اللہ حسن شیرازی نے فتویٰ دیا کہ تمباکو پینا حرام ہے, انگریز کو وہاں سے بھاگنا پڑا. آج اخباری مذہب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اخباری مذہب جو ضد عقل ہے, جو عقلی دلائل کا بھی مخالف ہے, اور حتیٰ کہ قرآنی دلائل کو بھی نہیں مانتا, کہ قرآن کی دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے, صرف حدیث کو مانتا, اس کے علاوہ کسی دلیل کو نہیں مانتے. اور الحمدللہ یہ سرکار امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبی مدد سے یہ مذہب دفن ہو چکا تھا, مگر امریکہ نے جو 20 سال میں شیعت کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ شیعت کو ختم کرنا ہے, تو یہی طریقہ ہے کہ اخباریت کو لایا جائے, اور اس پر تفصیلاً تو ہم جعفر تیار میں بحث کر رہے ہیں, لیکن یہاں زیادہ عقلی مفاہیم کی طرف گفتگو ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے علم ہے وہ مراجع کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے, جو تحقیقات ہے وہ علماء کے ذریعے سے. اگر مراجع کو مذہب اہل بیت سے نکال دے تو کچھ بھی نہیں رہتا, جس میں نے عرض کیا کہ اگر نہج البلاغہ کو نکال دے تو آپ کے مذہب کے میں کچھ نہیں رہتا. مذہب اہل بیت کی جان نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ مراجع کے ذریعے سے, سید رضی کے ذریعے سے, شیخ مفید کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. دوسری عظیم شان کتاب ہمارے پاس جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک عرب تھا جو شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا, خود امریکہ نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد 10 لاکھ کتابیں عرب ممالک میں مفت تقسیم کی ہیں کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ مشرک ہے, شیعہ نعوذ باللہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. استغفراللہ, کوئی شیعہ نہیں جو علی کو اللہ سمجھے, علی کو اللہ سمجھے وہ مشرک کافر ہے. عربی زبان علی ولی اللہ, ہم کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہے, خلیفۃ اللہ ہے, خلیفۃ الرسول ہے, مگر شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے 1,000,000 10 لاکھ کتابیں امریکہ نے مفت تقسیم کی ہیں تاکہ یہ انقلاب کے اثرات ان ممالک میں نہ پہنچے. اسی کا اثر ایک دوست کہنے لگے کہ عرب تھے وہ, کہنے لگے بھئی آپ شیعہ ہیں, کہ الحمدللہ, کہ آپ تو مشرک ہیں, آپ تو توحید کو نہیں مانتے, آپ تو اللہ کو صحیح نہیں مانتے. کہا بھائی اب میں آپ سے کیا بحث کروں, دیکھیے ہم کون ہیں, ہم توحید کو مانتے ہیں نہیں مانتے, اس کے لیے دیکھیے ہمارے چوتھے امام ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام, یہ ہمارے مذہب کے امام ہیں, یہ ان کی دعا ہے, یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی, دعائے ابی حمدہ تمالی. آپ یہ جا کے پڑھیں تو دیکھیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, ہم مشرک ہیں یا مسلمان. وہ عرب نکلا دعا لے کر چلا گیا, کہا دوسرے دن جب دفتر میں آیا تو اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا. کہا بھائی دعا پڑھی؟ کہا کیا لاجواب دعا تھی. کہا کیا لاجواب دعا تھی کہ کبھی امام زین العابدین مجھے خدا کی بارگاہ میں لے گئے تا
توبہ کروانے کے لیے کتنی مرتبہ میں خدا کی بارگاہ میں گڑگڑایا رویا, اور اس سے بڑھ کر توحید میں نے آج تک نہیں پڑھی جو اس دعا میں. یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ زندہ معجزے ہیں آئمہ معصومین کے. اگر صحیح سجادیہ کو مذہب اہل بیت سے نکال دیں تو روحانیت معنویت سے یہ مذہب خالی ہو جائے گا. اگر امام کی دعاؤں سے آپ کا مذہب خالی ہو, آپ کو میں نے پہلے بتلایا بھی تھا کہ یہی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجمع. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں, نیو یارک میں تبلیغ کرتے ہیں. انہیں کسی نے بتایا کہ یہ ایک امریکن ہے, وہ جناب ایسی دعائیں پڑھتا ہے کہ لوگ عاشق ہو جاتے ہیں, عشق خدا میں, محبت خدا میں لذت حاصل کرتے ہیں, روتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. اس نے ہزاروں کو اپنا مرید بنایا. امریکہ میں جہاں معنویت روحانیت زیر صفر ہے, یعنی صفر سے بھی نیچے ہے, نہیں سب مادیت ہے. اسے بڑی حیرانی ہوئی, کہا بھائی ملنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کہاں فلاں دن وہاں دعا ہوتی ہے, چلتے گئے. تو واقعی اچھا خاصا مجمع تھا. وہ آگے جو تھے وہ امریکن جو ان کے پیر بنے ہوئے تھے وہ دعائیں پڑھ رہے تھے, سب کے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب تھی. انہوں نے بھی کتاب کھولی, ایک دعا پڑھی, دوسری, اب وہ تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, دعا دیکھتے چلے گئے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ خود بھی تبلیغ کرتے مبلغ ہیں, تو حیران ہو گئے, دیکھا یہ ساری دعائیں جو تھیں امام زین العابدین کی دعاؤں کا ترجمہ تھا. صلوات پڑھے محمد یوحان. کہ یہ دعائیں جو محمد اکرس لندن سے بھی چھپی ہیں اور جگہوں سے بھی چھپی ہیں, وہ ساری ترجمہ اس نے اپنے نام سے چھاپ دی کہ یہ میری دعائیں. تو جو فرمائیں یہ دعائیں اگر نکل جائیں ہمارے مذہب سے خالی ہیں معنوی روحانی اعتبار سے. علی نانے گرام یہ صحیفہ سجادیہ ہم تک کیسے پہنچا؟ تاریخ سنیں. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں حضرت امام زمانہ جل تعالی فرجہ شریف زیارت نصیب ہوتی ہے, بہت خوش ہوتے ہیں خواب میں, ہاتھ چومتے ہیں, قدم چومتے ہیں, کہتے ہیں مولا ہر وقت تو میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا, ایسی کتاب بتائیں کہ ہر وقت اس کتاب سے ہمیں نور ملتا رہے, فیض ملتا رہے. امام نے فرمایا ایسی کتاب اس اصفہان کے شہر میں ایک شخص ہے مولا محمد تاج, اس کا نام ہے. امام نے جو یہ بتلایا تو میں اسی محلے میں پہنچ گیا, خواب ہی میں. سامنے ایک دروازہ تھا, وہیں سے وہی مولا محمد تاج جس کا نام تھا وہ نکلے, اور ان کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی. امام نے کہا یہ کتاب یہ اپنے ساتھ رکھو, ہر وقت اس سے نور لے سکتے ہو, فیض لے سکتے. علامہ مجلسی ابھی جوان تھے, پڑھ رہے تھے, خواب سے بیدار ہو گئے. تو اتنی نورانیت تھی امام کے چہرے میں کہ یہ بس روتے جا رہے ہیں. خواب نے دیکھا آنسو رک نہیں رہے. درس کا ٹائم تھا, شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے ہاں پڑھتے تھے, بڑے عالم ہیں, قبر ہے ان کی روز امام علی رضا علیہ السلام. گئے وہاں پڑھنے تو اتفاق یہ دیکھیں شیخ بہائی ان کے استاد تھے, ان کا موضوع بھی تھا وہی کتاب, یعنی صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا, اور مولانا آیت اللہ شیخ بہائی کا موضوع تھا کہ یہ کتاب سند کے اعتبار سے کیسے ہم تک پہنچی ہے, کس نے لکھی, کون راوی ہے, یہ بحث. مگر علامہ مجلسی کہتے ہیں میری توجہ درس کی طرف نہیں تھی, وہ رات کا خواب جو تھا اس کی وجہ سے میں روتے جا رہا, اصلا مجھے درس تو سمجھ میں نہیں آ رہا. درس ختم ہو گیا تو میں نے جا کے خواب استاد کو بتلایا, تو استاد نے مبارکباد دی کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ مولا نے تجھے بشارت دی. اب اسی محلے میں کہا میں چلا, امام نے کہا اس محلے میں یہ کتاب ملے گی. کہا سیدھا جب اس محلے میں پہنچا تو رات کو جو خواب میں دیکھا تھا وہی دروازہ, ابھی میں کھڑا ہی تھا تو دروازہ کھلا اور وہی مولا محمد تاج نظر آئے. چل بات پڑی محمد والے.
وہی جو خواب نے امام نے دکھلایا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا کہا طالب علم ہو، کہا الحمدللہ، کہا بھائی میں طالب علموں کو کتاب دیتا ہوں، تجھے بھی یہ کتاب دینا چاہتا ہوں، کہا میں پیچھے چلا گیا۔ اب لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں، پہلی کتاب جو انہوں نے اٹھا کر مجھے دی وہ امام زین العابدین کی دعاؤں کی کتاب صحیح پہ سجا دیا، صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ بعد یہ خواب علامہ مجلسی شیخ بہائی، یہ کتاب کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب چھپ کے پہنچ گئی، مگر لکھی کس نے ہے؟ شہید اول نے، توجہ فرمائی، اس عالم دین نے، لکھی بھی مرجع نے ہے، پہنچائی بھی مرجع نے ہے، توجہ فرمائی، شہید اول کون سے عالم ہے؟ ان کے وجہ سے آج تک شیعت میں درس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے مجلس میں کہا تھا کہ بنی عباس کے عیاش بادشاہوں نے حکم دے دیا کہ در سے اجتہاد بند ہو جائے، اب کوئی مولوی فتویٰ نہ دے، بس جو چار امام ہیں وہ مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اب اس کے بعد کوئی فتویٰ نیا ہم سننا برداشت نہیں کریں گے، جو فتویٰ دے گا اسے قتل بھی کریں گے، اس کی لاش کو بھی جلا دیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ تو ہمارے اس وقت جو مرجع تھے یہ شہید اول تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے، ہم ان کا حکم مانتے ہیں جو غائب کے پردے میں ہیں، ہمارے امام ہیں، صلوات پر محمد والے۔ کہ شہید اول کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں یہ کتاب انہوں نے لمعتین لکھی جو آج جتنے مجتہدین وہ پڑھتے ہیں، اور جب انہیں پھانسی کے لیے لے کر چلے، تقویٰ دیکھیے، شہید اول، شہید اول کا یہ مقام ہے کہ جب انہیں پھانسی کے لیے حکم ملا، لے کے جا رہے تھے، پھانسی سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی جیل میں، اور دو رکعت کے بعد قلم سے کاغذ پہ لکھا، کیا لکھا؟ ان کنت ربی فانصرنی، اگر تو میرا رب ہے میری مدد کر، یہ کہہ کے پرچہ یوں چھوڑا، پرچہ آسمان کی طرف اڑ گیا، اور وہی پرچہ واپس آیا جواب دے کے خدا کا، انہوں نے کیا لکھا؟ ان کنت ربی فانصرنی، اگر تو میرا رب ہے تو میری مدد کر، نیچے جواب لکھا ہوا آیا ان کنت عبدی فاصبرنی، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر، صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ یہ عالم عزیزان، الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں کہ جو ڈارے خدا سے خط و کتابت کر رہے ہیں، یہ عشق ہے، محبت ہے، پھانسی کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا گیا عزیزان گرامی، مگر اجتہاد کا دروازہ نہیں رکا۔ اس کے بعد دوسرے عالمہ شہید ثانی، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا تو ایران بھی انگریز کی غلامی میں چلا جاتا، مگر یہی اجتہاد کا دروازہ تھا جس کی وجہ سے انگریز کو شکست ملی، انگریز کو وہاں بھاگنے پر انگریز مجبور ہوا۔ عزیزان گرامی، آج بھی امریکہ کو اگر دنیا کے مسلمان شکست دینا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل سنت کے ہمارے علماء اجتہاد کا دروازہ کھول دیں، ایک مرکز بنا لیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔
واقعی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، اور سامنے ماڈل ہمارے پاس موجود ہے، یہ ولی فقیہ کا جو نظریہ ہے، اگر دنیا کے تمام اہل سنت کے علماء اسے اپنائیں، امریکہ کو ایک مہینے میں شکست مل سکتی ہے۔ کیسے؟ میں پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، انتخابات کے ذریعے سے نیک، پاک، متقی، بہادر، شجاع، سیاسی شعور رکھنے والے علماء کو منتخب کریں، جیسے ایران میں مجلس خبرگان ہے، تمام ممالک میں تحریک چلائیں، ہر ملک میں اپنی عوام نے جو بکنے والے نہ ہوں، جھکنے والے نہ ہوں، شجاع، دلیر، شعور علماء کو منتخب کریں، اور وہ سارے دنیا کے علماء مل کر ایک اپنا رہبر یا ولی فقیہ یا مرجع یا قائد بنائیں،
اور وہ اگر ایک حکم دے دے کہ بھائی امریکہ کی چیزیں خریدنا حرام ہے تو ظاہر ہے کہ عوام نے خود منتخب کیا ہے، اصل جنگ اقتصادی ہے۔ اگر ایک مرکز ہو جائے، اہل سنت کیونکہ ہم سے بہت زیادہ کثرت میں ہیں، 70 کروڑ سے زیادہ ہیں، اگر ان کا ایک مرکز ہو، ان کا ایک رہبر ہو، ایک ولی فقیہ ہو، ایک مرجع ہو، تو ایک فتویٰ سے وہ امریکہ کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں مرکز نہیں، مشکل یہ ہے۔ اگر مرکز نہ ہوگا تو الگ الگ یہ کافر ہمیں مارتے رہیں گے، نابود کرتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان، کیونکہ حکمران تو ہمارے ان کے ہی نمخار ہیں، یعنی انہی سے ان کا رابطہ ہے، حکمرانوں سے امیدیں لگانا بیکار۔ عوام اگر کچھ نہ کرے گی تو یہ ظالم اسرائیل کا جو نقشہ ہے، اس خواب کی جو تعبیر چاہتے ہیں کہ خیبر بھی ہمارا ہے اور نجف اور کربلا بھی ہمارا ہے، خدا نہ کرے کہ ہم زندہ ہوں اور یہ دن دیکھیں کہ مدینے پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، واقعاً اس سے موت بہتر کہ پیغمبر کا شہر ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے۔ آج وہی حالات ہیں، مسلمان کے پاس کیا طاقت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اب امریکہ اگر عراق پہ حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو کون روک سکتا ہے، سب یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہماری باری نہ آ جائے۔ تو فرمائیے، بجائے اتحاد کے، بجائے دشمن کا مقابلہ کرنے کے، کہہ رہے کہ ہماری باری نہ آ جائے۔ یہ عالم ہے، صرف اور صرف اسی صورت میں دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے علماء اور عوام متحد ہو کر ایک تحریک چلائیں، ایک بین الاقوامی تحریک، اسی کے ذریعے سے شکست مل سکتی ہے۔ اور خصوصاً یہ جدید ٹیکنالوجی، جسے میں نے بتایا کہ نوجوان ہمارے یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، فلسفہ، فلسفہ یورپ، فلسفہ غرب اور فلسفہ اسلامی کے ذریعے سے ان لوگوں کے اذہان سے یہ نکال دیں کہ اسلام ٹیررزم مذہب ہے۔ فلسفے کے ذریعے سے آج یہودی یورپ امریکہ پر چھائے ہوئے ہیں، اور اکنامکس ہمارے نوجوان آگے بڑھے، اور میڈیا جہاں تک آپ کی رسائی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں نے بتلایا 30 لاکھ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے، شعور آ سکتا ہے۔ اور یہ خود جو شعور ہے اس وقت یورپ کے لوگوں کے اندر، کہ لاکھوں، تقریباً 1 کروڑ عوام نے دنیا میں امریکہ کے خلاف جلوس نکالا، یہ کم کامیابی نہیں ہے۔ 1 کروڑ لوگوں نے امریکہ کے خلاف جلوس نکالا، خود وہ یورپ کے لوگ، خود امریکہ میں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے، یہ تیاری ہو رہی ہے، شعور بڑھنا، یعنی امام کے ظہور کی نشانیوں میں یہ ہے کہ لوگوں کا شعور بڑھے گا۔ خود یورپ کے اندر شعور بڑھ رہا ہے امریکہ کے خلاف، فرانس میں، اٹلی میں 20-20 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں جاتے، روڈ پہ نکل آنا ان عیاش لوگوں کا بہت مشکل ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ شعور ہے عزیزان گرامی، کیونکہ روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام اسرائیل پر حملہ کریں گے، جب اسرائیل پر حملہ کریں گے تو جتنے یہ یورپ امریکہ کے ممالک ہیں یہ مل کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑیں گے، جنگ کریں گے، اور یہ بڑی جنگ ہوگی۔ روایات ایک نہیں، بہت ساری ہیں، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اسی وقت جو ہے حضرت عیسیٰ بھی تشریف لے آئیں گے، ان کا بھی ظہور ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ ظہور کریں گے تو یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی لوگ عیسائی ہیں وہ اپنی حکومتوں کے خلاف انقلاب لائیں گے کہ تم صرف امام مہدی سے نہیں لڑ رہے ہو، تم اپنے نبی سے لڑ رہے ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، عوام انقلاب لے آئیں گے جو جنگ کے مخالف ہوں گے کہ امام سے نہ لڑو، اسرائیل کی حمایت نہ کرو، اور نتیجے میں اسی طریقے سے عوامی شعور کے ذریعے سے پورے یورپ میں بھی اسلام آئے گا اور امریکہ میں بھی اسلام آئے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ جنگ کے خلاف خود 1 کروڑ لوگوں کا اٹھنا یہ شعور کی دلیل ہے، جبکہ ہم زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میڈیا پر آپ زیادہ کام کریں، بہت سارا علم ہمارے پاس ہے، جو اہل بیت کا علم وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، مگر ہم میڈیا کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ایک پیغام لکھ کر آرام سے 30 لاکھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، 30 لاکھ لوگوں کے ذہنوں سے گندگی نکال سکتے ہیں، جبکہ ہم نہیں کر رہے، یہودی کر رہے ہیں، یہودی بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس قدر جاہل ہیں لوگ وہاں کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہودیوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف ان سائٹس میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے، لفظ اللہ، یہ مسلمانوں کا خدا ہے، اور جو گاڈ ہے انگریزی والا جی او ڈی، وہ ہمارا خدا ہے۔ اتنے تو بے وقوف ہیں، جہاں اللہ لکھے تو نعوذ باللہ وہ بکواس کرنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کا خدا الگ ہے اور یہ جی او ڈی گاڈ والا ہمارا خدا الگ ہے۔ یہ کہ پروپیگنڈا ہے اس کا قدر، مگر ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگ اصل میں اہمیت نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں دشمن کو شکست دینا، اس وقت فتح اور شکست میڈیا پر منحصر ہے۔ میڈیا پر اگر آپ نے آگے بڑھ کر کام نہیں کیا تو یہ لوگ آپ کے مذہب کو گالی بنا دیں گے، یہ آپ کی صورت کو مس کر دیں گے، ٹیررسٹ بنا دیں گے۔ کس مذہب ٹیررسٹ ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ سب اسرائیل ہے، ہر روز مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا میڈیا کو آپ اہمیت دیں، بجائے انٹرنیٹ پہ اور جگہوں پر جا کے، سائٹ پر جا کے وقت ضائع کریں۔ یہ اصل ہے جہاں آپ لوگوں کروڑوں لوگوں کا شعور بلند کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس جو اہل بیت کا علم ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں، ہم مولا حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہیں، دشمن کا مقابلہ کریں ہر فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں، اکنامکس میں، عقائد میں۔ آج وقت ہے جہاد کا، پروردگار توفیق عطا فرما کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرض شریف کے خدمت میں پہنچنے کے ہم لائق ہو جائیں۔ جو فرمائے کہ امام خود فرماتے ہیں، اے شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، اے مومنو، اے مسلمانوں، امام کہتے ہیں میں تم سے دور نہیں ہوں، اصل گناہ رکاوٹ ہے۔ اگر گناہ ہٹ جائے تو آپ اپنے مولا کی زیارت کر سکتے ہیں، اللہ کی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر زمانے کے لیے ہادی ہے، ممکن نہیں کہ خدا بندوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے، آج بھی ہادی ہیں، آج بھی امام ہیں۔ عزیزان گرامی، خود کو لائق بنا امام کی زیارت کے۔ قرآن نے بھی بتلایا، قسمیں کھا کر خدا نے بتلایا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما سواها والنفس وما سواها۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک اہم بات بتلائی ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب ہے وہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے۔ کامیاب وہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ دولت کسی کے پاس آ گئی، کروڑ پتی بن گیا وہ کامیاب ہے۔ دولت یزید کے پاس بہت تھی، فرعون کے پاس بہت زیادہ، یہودیوں کے پاس بہت زیادہ، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ دولت کامیابی نہیں، کوئی سمجھے میں وزیر بن گیا تو بڑی کامیابی، وزارت کامیابی نہیں ہے، یہ عہدے آنے جانے والے ہیں۔ کسی زمان نواز شریف یہاں تھا، اب آ نہیں سکتا، کبھی یہ بے نظیر تھی، آ نہیں سکتی ہے، اب نواز شریف کے بوند کے بعد یہ مشرف ہے، اس کا بھی کیا حشر ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو جو فرمائے یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا قد افلح من زکاها، کامیاب ہے وہ جو نفس کو پاک کر لے۔ شہرت گانے بجانے والوں کو بھی مل جاتی ہے، بدکاروں کو بھی مل جاتی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں شہرت ملنا۔ دنیاوی طاقت، دنیاوی نام و نمو، دنیاوی لذتیں، حیوانی لذتیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی خدا نے قسمیں کھا کر بتلایا، قد افلح من زکاها، اے انسان اس وقت تو کامیاب ہے جب اپنے نفس کو پاک کر لے۔ عزیزان گرامی، اور یقین جانیے جب انسان اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا
تو وہ یقیناً اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. پھر دیر نہیں لگے گی, ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے اندر خامیاں ہیں, ہم اپنی اصلاح کریں تو یقیناً مولا کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے گی. گناہ رکاوٹ ہیں, امام دور نہیں ہے, ان مجلسوں میں بھی آتے ہیں, حج پر بھی آتے ہیں, ہر جگہ آپ پکارے مدد کے لیے آتے ہیں, حجت خدا ہیں, اولی الامر ہیں, اطیع اللہ واطیع رسول اولی الامر منکم, قرآن کی آیت ہے, زمانہ اولی الامر سے خالی نہیں, حجت خدا سے خالی نہیں, خلیفۃ الرسول سے خالی نہیں. آج بھی امام ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں, ان کے صدقے میں خدا یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے, ان کے وجود مبارک کے صدقے میں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر لے, جس قدر نفس پاک کریں گے اس قدر آپ قرب خدا حاصل کریں گے, قرب امام زمانہ حاصل کریں گے. اصل گناہ رکاوٹ سے, اللہ اکبر, گناہ کے باطن کو اگر انسان دیکھ لے تو کبھی گناہ کے نزدیک نہیں جائے گا. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ متقی کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی عقل عارف نہ ہو. عقل عارف کون ہے؟ عقل عارف والا انسان وہ ہے جو گناہ کے باطن کو دیکھے. انسان جاہل صرف گناہ کی لذت کو دیکھتا, اس کے باطن کو نہیں دیکھتے. اگر باطن کو دیکھ لے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. سمجھ فرمائیے, کیونکہ گناہ بھیانک ہے, گناہ خودکشی ہے. ایک مرتبہ ہم لاس اینجلس میں گئے تھے, اس سے آگے ایک بندے خدا ہمیں سین ہوزے میں لے گیا, بڑی بری جگہ ہے, زیادہ بد کردار لوگ زیادہ ہیں, ہم جنس پرستی ایڈ کے مریض زیادہ ہیں. وہاں آدھی رات کو ایک فون آیا, ایک شاہ صاحب بیچارے بہت پریشان تھے. اب یہ گناہ کی ظاہری لذت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچا. کہا مولوی صاحب ایک شرعی مسئلہ, بسم اللہ فرمائیے. کہا میری بیوی چلی گئی تھی وطن, پاکستان ہندوستان کہیں کا تھا, اور مجھ سے گناہ ہو گئے, مجھ سے خطا ہو گئی. میں ایک گناہکار بدکار عورت کو لے کر آیا, اس سے بدکاری کی. وہ عورت جانے سے پہلے لکھ کے گئی کہ مجھے ایڈ کی بیماری ہے, اب تو نے بدکاری کی تجھے بھی یہ لگ گئی ہوگی, جا کے چیک اپ کرا لو. کب میری تو سانس نکل گئی زمین سے, گویا پاؤں نکل گئے. جا کے میں نے صبح چیک اپ کرایا تو رپورٹ آ گئی, جی تم بھی اسی مرض میں مبتلا, اور اب میری بیوی آنے والی ہے, اب شرعن میں کیا کروں؟ میرے تین چار بچے بھی ہیں, اگر میں بیوی کے پاس جاتا ہوں تو اسے بھی ایڈ کی بیماری لگ جائے گی, اگر طلاق دے دوں تو میرے چار بچے ہیں ان کا کیا ہوگا, شریعت کا اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چند منٹ کی لذت کے لیے پورا خاندان تباہ, پورا خاندان برباد. تو اب اگر کوئی انسان اس گناہ کی خباثت کو دیکھ لے, لذت کو نہ بلکہ اس کے باطن کی خباثت کو دیکھ لے, تو کیا کوئی عقل مند چاہے گا کہ میرا گھر برباد ہو, میرے بچے برباد ہو, میری بیوی برباد ہو؟ نہیں چاہے گا نا. تو مولا علی فرماتے ہیں متقی بننا ہے تو عقل عارف بنو, یعنی تمہاری عقل اتنی بلند ہو جائے کہ تم گناہ کے باطن کو دیکھ سکو کہ اس گناہ کی ظاہری لذت کو شیطان دکھلا رہا ہے, مگر جو عارف ہے, جس کی عقل عارف ہے, وہ صرف لذت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اس گناہ کی نجاست کو دیکھتا ہے, خباثت کو دیکھتا ہے. صلوات پر محمد و آل. اور فرمایا جب انسان کی عقل عارف بن جائے تو پھر گناہ کی لذت, گناہ کی کشش ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کا نفس جو ہے اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اسے شیطان گناہ کی لذت سے کھینچ نہیں سکتا. صلوات پڑھی محمد. لہذا جتنے گناہ ہیں معاشرے میں اگر عقل عارف سے دیکھیں گے تو اس میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انسان علم حاصل کرے,
گہرائی میں جائے. عزیزان گرامی، لہذا اگر گناہ ختم ہو جائے انسان فرشتوں سے بھی بلند مقامات پر پہنچ سکتا. آئیے خدا کی بارگاہ میں التجا کرے، میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں گناہوں سے آزاد ہو جائیں، خود کو پاک کر لیں، توبہ مکمل کر لیں ان دنوں میں، تاکہ قبر میں کوئی گناہ کسی عذاب کی شکل میں ہمیں اذیت اور تکلیف نہ دے. کیوں؟ عذاب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، ہم ہی بناتے ہیں، یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. مگر اللہ نے تو موقع دیا ہے توبہ کا. دیکھیے توبہ کب تک ہے، مولا علی فرماتے جب تک زندہ توبہ کر لو، کیونکہ اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے. آج جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو. اپنے گناہ کو یاد کرو، پچھتاؤ، رو، گریہ کرو. خدا بڑا راہمین ہے، اس گناہ کو مٹا دیتا ہے اعمال نامے سے. اس گناہ سے جتنا عذاب قبر میں بنا ہے، برزخ میں بنا ہے، جہنم میں بنا، وہ بھی مٹ جاتا ہے. صرف گناہ نہیں مٹتا بلکہ الٹا ثواب بھی ملتا ہے کہ تم نے توبہ کی ہے. فرمائے لیکن فرمایا کہ موت کے بعد یا ملک الموت کو اگر دیکھ لیا، اب توبہ کے دروازے بند. لیست توبۃ للذین، توبہ تب تک ہے جب تک انسان زندہ ہے، موت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے. ملک الموت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی. توبہ ہے زندگی میں، جب تک ملک الموت نہیں دیکھا اب توبہ کر لو، خدا بخش دے گا. عزیزان گرامی، واقع اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، اور حسین علیہ السلام کی مجالس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے، کوئی بہتر جگہ نہیں ہے. بہترین اللہ نے یہ چانس دیا ہے، موقع دیا ہے کہ ان مجالس میں آئیں، گریہ کریں، آہوزاری کریں، خدا کو ان مظلوموں کا واسطہ دیں، تاکہ خدا ہم سب کے گناہ بخش دیں. آئیے مل کے دعا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعد فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد فرجهم. اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ 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 یا اللہ. ماشاء اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او میرے اللہ.
تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب زینب حسین کی لاش پہ آئی جناب زینب فرمانے لگی حسین میری جان تجھ پہ فدا حسین جو خنجر تیری گردن پہ چلا کاش میری گردن پہ چلتا حسین حسین میں قیدی ہو کے شام جا رہی ہوں حسین میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے تیرے سر کا بوسا لوں مگر تیرا سر تو ظالم کاٹ کے لے کے چلے گئے تیرے بدل میں سر موجود نہیں عزادار و بیوی نے حسین کے بدن کا ثواب کرنا شروع کیا ہوگا آئے مولا حسین بہن آئی ہے خدا حافظ کرنے کے لیے حسین تیرا سر تو موجود نہیں میں چاہتی ہوں تیرے بدن کا بوسا لوں مگر کہیں تیر ہے کہیں تلوار ہے کہیں پتھر تیرا بدن ظاہر نہیں تیرا بدن تیروں میں چھپا ہوا عزاداروں مجھے نہیں معلوم ان سید زادیوں نے حسین کے بدن سے تیر کیسے ہٹائے مجھے نہیں معلوم ان سید زادیوں نے حسین کے بدن سے تلواریں کیسے ہٹائی کیونکہ ہاتھ تو گردنوں کے پیچھے بند ہوئے تھے آخر انسان ہاتھوں سے تیروں کو ہٹاتا ہے مگر ہاتھ گردنوں کے پیچھے بند ہوئے تھے ایک عالم اور ایک ذاکر نے بتلایا سنیں گے پتھر کیسے ہٹے سیدزادیوں نے ہٹائے مگر کیسے فرمایا سیدزادیاں ایسے جھکیں جیسے آپ سجدے میں جھکتے ہیں کوہنیوں سے یا حسین یا حسین اللہ اکبر تصور کریے گے یہ کوہنیوں سے سیدزادیاں پھولوں کو نہیں ہٹا رہی تھی خنجروں کو تلواروں کو نیزے کی نوکوں کو اور کتنے بازو زخمی ہوئے ہوں گے یہ خدا ہی جانتا ہے اے خدا ان مظلوم سیدادیوں کا تجھے واسطہ خاج میرے گناہ نہ دیکھ، خاج اس مجمع کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان مظلوم سیدادیوں کے زخمی کوہنیوں کا تجھے واسطہ، آج ہمارے گناہ بخش دے، آج ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطروں مستغیثین یا غیاث مستغیثین، سب مل کے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، اے خدا آدھی رات کو یہ عزادار فریاد کر رہے ہیں، آج چوتھی محرم کی تاریخ ہے، اب تو یہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی آوازوں سے آشنا ہو گئے ہیں کہ یہ 12 بجے کے بعد اسلامک سینٹر سے صدا بلند ہوتی ہے، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، ماشاء اللہ، یا غفار بلند آواز، یا غفار عزادار، مرنے کے بعد حدیث میں ہے انسان کو 2 سرمایوں کی بہت ضرورت ہے، سب سے بڑا سرمایہ، یہی 2 بڑے سرمائے سب سے زیادہ، حدیث میں فرمایا یہ وہ عبادت ہے جس کا وزن فرشتے نہیں کر سکتے، کون سی عبادت ہے جس میں ابھی آپ مشغول ہیں، جو حسین کے غم میں رو رہے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت کا فرشتوں کو نہیں پتا، فرشتے کہتے ہیں مومن کے آنسو ہے خدا تو جان، تیرا حسین آخر آنسو دل سے نکلتے، ایک یہ آنسو جو حسین کے غم میں بہتے ہیں، سب سے بڑا سرمایہ قیامت کے دن، اور دوسرے وہ آنسو جو اپنے گناہوں پہ بہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی جب اپنے گناہ کا عذاب دیکھیں گے، جب گناہ کی نجاست دیکھیں گے، جب گناہ کا باطن دیکھیں گے، اس قدر روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اب خون کے آنسو بہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے وہاں رونا بیکار ہے، قیامت ہے دنیا نہیں۔ اعمال نامہ بند ہو گیا، جتنا بھی روئیں کوئی ثواب نہیں، رونے کا ثواب آج ہے، رونے کا اجر آج ہے، مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر آنکھ روئے گی مگر دو آنکھیں رونے سے بچ جائیں گی، ایک وہ آنکھ جو گناہوں سے بچتی رہی اور دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی رہی روتی رہی۔ یہ دوسرے آنسو جس کے لیے امام زین العابدین نے دعا بتلائی، امام دعا فرماتے ہیں لوگو دعا کیا کرو، کیا دعا؟ اے میرے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر، جو حسین کے غم میں بھی روئے، جو اپنے گناہوں پہ بھی روئے۔ اگر رونا نہیں آئے ان آنکھوں سے التماس کیا کریں، اے میری آنکھوں مجھے شرمندہ نہ کرو، آئے خدا سب مل کے کہیں یا غفار۔ یا غفار اور رضادارو رو نہ جب آئے تو شرمایا نہ کریں، حیا نہ کیا کریں۔ حدیث میں روایت میں رونے کے آداب میں جب بھی رویا کرے بلند بلند آواز سے رویا کرے، کیوں؟ خدا فرماتا ہے مجھے فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے۔ شرما رہے ہیں، کس سے شرما رہے؟ یہ آپ کی آوازیں فرشتے ٹیپ کر رہے ہیں، محفوظ ہیں۔ یہ جو گریے کی آواز کہاں بلند کیا کریں، بلند آواز سے رویا کریں، یہ دونوں فرشتے آپ کی آوازیں ٹیپ کر رہے ہیں۔ یہ چیز کی آواز، یہ آئے حسین کی آواز، یہ یا غفار کی آواز، یہ ساری آوازیں فرشتے ٹیپ کر رہے ہیں۔ اے خدا جب قبر میں تنہا رہ جاؤ مجھے یہی آواز سنا دے گا۔ تاکہ منکر و نکیر سے کہہ سکوں میں دشمن خدا نہیں تھا، میں آدھی رات کو کہتا تھا یا اللہ گنہگار ہوں مگر دشمن خدا نہیں، میں عزادار حسین ہوں۔ عزادار روایت سے بلند آواز سے رونے کا فائدہ کیا؟ فرمایا جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے ثواب میں
کروڑہ مرتبہ زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے, بلند آواز سے کیوں اجر بڑھتا, میرے آنسو زیادہ بہیں گے کہ میں نے آواز نہیں نکالی. حدیث نہیں, جب رو رہے ہو تو چینک کے رویا کرو. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی چینک چینک کے روتا ہے خدا قطرے کو سمندر بنانا چاہتا ہے, جب آپ چینک کے روتے ہیں خدا آپ کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. ان کا دل بڑا نرم ہے, جب آپ کے رونے کی آواز سنتے ہیں یہ بھی سارے رو کے کہتے میرے اللہ نے بخش. خدا دنیا سو رہی ہے, یہ بیچارے رو رہے ہیں, انہیں بخش دے. نہیں معلوم کتنے فرشتے پہلے آسمان پر, کتنی دعا بڑھ گئی, قطرہ سمندر بن گیا. بے خدا آپ کے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سنا تھا, وہ بھی فریاد کرتے میرے اللہ یہ عزادار, یہ آج کے حسین یہ حر کی طرح آئے ہیں, اگر آج حسین ہوتے تو یہ بھی قدموں میں قربان ہو جاتے. خدا انہیں بخش دے, یہ آواز تیسرے تیسرے آسمان چوتھے آسمان ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے. سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنا. بس اتنا ہے ثواب. نہیں نہیں, ابھی ایک بات رہ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خدا آپ کے رونے کی آواز آپ کی مرحومہ ماں کو سناتا ہے. آئے ماں کا دل بڑا نرم, ماں بردک سے فریاد کر دی ہے میرے اللہ میرا بچہ تیرے حسین کی مجلس میں. او میرے اللہ میرا بچہ تیرے حسین کی مجلس رو رہا ہے, اسے بخش دے. بہت روئے, خدا رونا قبول کرے. اب تبرکن امام زین العابدین کی یہ دعا پڑھیں, اگر کچھ گناہ رہ گئے وہ بھی مٹ جائے, سب مل کے کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ بلند آواز الحمد سب مل کے کہیں بلند آواز سے الحمد للہ الحمد للہ. اے الحمدللہ پڑھنے والوں سنو, ایک لفظ ہے الحمدللہ یا دو لفظ, معلوم ہے کتنا اجر. حدیث نقل کرتے پیغمبر سے, امام فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے کہتا الحمدللہ, یعنی تمام تعریف مالک تیرے لیے, تیرا شکر ہے. امام فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے کہتا الحمدللہ
تو خدا فرشتوں سے کہتا لکھ دو اس بندے کو میں نے جتنی نعمتیں دی تھیں سب کا شکریہ اس نے ادا کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی نعمتیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے, وہ اتنا کریم ہے. ایک مرتبہ کا الحمدللہ, خدا کہتا ہے ساری میری نعمتوں کا شکریہ اس نے ادا کر لیا. سبحان اللہ, وہ اتنا کریم. لہذا پیار سے کہیں, دل سے کہیں, سکون سے کہیں, سب مل کے الحمدللہ الحمد. الذي أدعوه فيجيبني. اے میرے اللہ, ہزارہ گناہ لاکھوں گناہوں کے باوجود جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں تو تو کہتا ہے لبیک لبیک. کس کے ادھر اس کا کرم. کبھی خدا نے پلٹ کر یہ نہیں کہا اے گناہگار اتنے گناہ کرنے کے بعد تجھے شرم نہیں آتی, تو میرا نام لے رہا ہے میرا پاک نام اپنی گناہگار زبان سے. اگر خدا منع کرے ہم لے نہیں سکتے, زبان حرکت نہیں کر سکتے. یہ اس کا کرم ہے, جب بھی بلائے جب بھی پکارے. ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ, وہ تین مرتبہ کہتے ہیں لبیک لبیک میرے بندے. کس کے ادر اس کی نے سب مل کے الحمدللہ الحمد الحمد. الذي أسأله فيعطيني. اے خدا, میں جو چیز تجھ سے مانگتا ہوں تو عطا کرتا ہے, میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے, میرے اللہ میں مقروض ہو جاتا ہوں تو قرض ادا کرتا ہے, میں نے اولاد مانگی تو نے اولاد دی, میں نے رزق مانگا تو نے رزق دیا, تو نے پلٹ کر یہ نہیں کہا تو گنہگار ہے میں تجھے رزق نہیں دوں گا. سب کو دیتا ہے, گنہگار کو بھی دیتا ہوں. الحمد للہ الحمد الحمد الحمد. الذي ينادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. ترجمہ کیا, اے خدا, وقت کی بھی قید نہیں, مکان کی بھی قید نہیں, جہاں میرا دل چاہے میں دعا کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, آدھی رات کو بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے بادشاہوں کے بادشاہ الحمدللہ الحمد الحمد. ادادارو, یہ کس کی دعا ہے؟ پہلے بتا چکا امام زین العابدین کی دعا, سید الساجدین کی دعا, قیدی امام کی دعا. آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ, سکون سے بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا میں کریں الحمدللہ، مگر تصور کریں شام کا بازار ہے اور ایک قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں کوف ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ساتھ پردے دار بیویاں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم خاک چھت سے پھینک رہا ہے، کوئی باغی کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی باغی کی بہن زینب کو کہہ رہا ہے، مگر سجاد کی زبان پہ کیا ہے؟ الحمدللہ. میں قربان جاؤں سید سجاد تیرے الحمدللہ کہنے میں. اس مصیبت میں الحمدللہ کہنا کچھ اور ہے. راوی کہتا ہے میں نے شام کے بازار میں ایک قیدی کو دیکھا، قیدی بچھا بیمار بچھا، میں نزدیک گیا، میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا اسیر، اے قیدی میرا تجھ پہ سلام. قیدی نے سر اٹھا کے جواب دیا، کہا ایک مرتبہ پھر سلام بھیج. میں نے پھر کہا السلام علیکم یا غریب الوطن، او غریب میرا تجھ پہ سلام. قیدی نے کہا اللہ کی تجھ پہ رحمت، تو ایک مرتبہ پھر سلام دے. میں نے کہا السلام علیکم یا ضعیف، قیدی نے کہا ایک مرتبہ پھر سلام دے. میں نے حیرت میں آ کے کہا، میں نے تعجب سے پوچھا، اے قیدی کیا کبھی تجھ پر کسی نے سلام نہیں بھیجا؟ تو سلام کا اس قدر پیاسا لگتا ہے؟ قیدی نے رو کر کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کسی مسلمان نے مجھے لائے کے سلام نہیں سمجھا. کسی نے پتھر مارے، کسی نے تادیان مارے. راوی کہتا میرے دل میں بہت رحم آ گیا، کتنا مظلوم ہوں، اس کی مدد کروں. اب جو نزدیک گیا، اب جو سامنے آیا، ایک اور درد بھرا منظر میں نے دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک پانچ برس کا بچہ ہے، قیدی کے ساتھ ہے، اس کی ننی سی گردن اور قیدی کا گلا ایک چھوٹی رسی کے ساتھ بندھا ہے. قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، چھوٹے بچے کی آواز آتی ہے، بابا 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 لمبی چھوڑی ہے. Thank you.
جی بار بار کہو نام سن سن کے مر جائے گے, میں پڑھ پڑھ کے مر جاؤں گا, اگر مر جاتی تو وہ پڑھے جو آن سے دیکھ رہی ہے سجاد کا بدن. راوی کہتا میں نے دیکھا چھوٹا بچہ رو کے کہہ رہا تھا بابا بابا مجھے معاف کرنا میری وجہ سے آپ کو کمر جھکا کے چلنا پڑ رہا, بابا رسی چھوڑی ہے میرا گلا گھٹ رہا. ایمان زمانہ اے وارث خون حسین, اے وارث خون علی اکبر, والا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں رو رہے ہیں, کہاں اپنے دادا حسین کے غم میں آنسو بہا رہے. اے فرزند زہرا مجھے نہیں معلوم کرملا میں رو رہے یا نجات میں رو رہے یا مشہد میں رو رہے. اے ایمان زمانہ مجھے نہیں معلوم مدینے میں رو رہے جنت و مکی ٹوٹی ہوئی قبر زہرا. کیونکہ زہرا کی قبر پہ کوئی رونے والا نہیں ہے, ساری دنیا میں کروڑوں لوگ رو رہے ہیں مگر خود حسین کی ماں کی قبر کوئی رونے والا, وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, مدینے کی زیارت نصیب کرے, خدا آپ کو زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے. مگر کیسے لوگ جاتے ہیں جنت البقیع کی زیارت کے لیے, مومنین مسلمین ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی قیدیوں سے ملنے جاتا. یہ حاجیوں سے پوچھے سلاطوں کے پیچھے آگے جانے نہیں دیتے, آئے وہ قبر زہرا جس پہ نہ دن کا کوئی سایہ بنانے والا ہے نہ کوئی رات کو چراغ جلانے والا. امام زمانہ جنت البقیع میں کربلا میں ہے, نجد میں ہے, تاج محل میں ہے, جہاں بھی ہے تھوڑی دیر یہاں بھی آئیے, آخری آپ کے دادا کے آزاد, آخری آپ کے مرسہ دینے کے لیے آئے. یا مہدی سب مل, یا مہدی مولا مولا جلدی آ, یا مہدی یا مہدی مولا مولا
جلدی آ یا مہدی یا مہدی، دعا بھی ہے ماتم بھی ہے نو، یا مہدی یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی یا مہدی یا مہدی. ان مصائب کا تجھے واسطہ، ہمارے مولا ہمارے آقا کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو اپنے امام کی زیارت نصیب فرما. جو گناہ رکاوٹ ہیں ہمارے اور امام کے درمیان، ان گناہوں پر توبہ کرنے کی اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے.